ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
تفسير ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ جہنم میں جائیں، بلکہ وجود میں لاتے وقت جب پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا تو کیا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور اس کے لیے ان کو جسم کے اعضاء دیے، اور آسمان اور زمین میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس لیے دی کہ وہ ان نعمتوں کا استعمال کریں اور پھر میری بندگی کریں۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو یہ یہاں پہ جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ پیدا تو کیا تھا کہ وہ میری بندگی کرتے، لیکن افسوس کہ چونکہ انہوں نے میری بندگی نہیں کی، تو گویا کہ کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو زیادہ تر کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں۔ یہ وہ انداز ہے جیسے ماں باپ نہیں ہوتے اور اولاد کو سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں اور ان کو اچھی تربیت اور تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان میں سے ان بدقسمت والدین میں سے کسی کی اولاد ڈاکو بن جاتی ہے، کسی کی شرابی بن جاتی ہے، کسی کی چوری کرتی ہے، اور جو اچھا اخلاق اور کردار ہے وہ نہیں اپناتی، تو پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں اسی دن کے لیے تو پیدا کیا تھا کہ تم ڈاکو بن کر اپنا نام روشن کرو، اسی دن کے لیے تو پیدا کیا تھا کہ تم کسی گاڑی کے نیچے آ جاتے، اسی لیے تو پیدا کیا تھا، ہے نا۔ ماں باپ جب اپنی اولاد کی جو فضولیات یہ ہوتی ہے، جب ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، تو بہت دکھ کے ساتھ والدین یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کہیں، لیکن جو کچھ اولاد گل کھلا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ آج تو رات کو سڑکوں پر رول رہا ہے، آج تو کسی جیل میں، ہاں اس دن کے لیے تو پیدا کیا تھا کہ تو جیل میں جائے نا۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ والدین یہ چاہتے ہیں، تو لوگ اس سے غلط مطلب یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا، زیادہ تر انسانوں اور جنوں کو، کہ وہ جہنم میں جائیں۔ پیدا تو کیا تھا اپنی بندگی کے لیے اللہ نے، اور جب لوگوں نے بندگی ہی نہ کی تو پھر کیا ہے کہ پھر جو نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ اور پھر آگے وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں جہنم میں زیادہ تر لوگ جائیں گے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ اس سے سوچتے ہی نہیں، وَلَهُمْ آَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے ہی نہیں، وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے ہی نہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، وہ جانوروں کی طرح ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ صحیح معنی کیا ہے کہ پیدا کیا بندگی کے لیے اور پھر دل دیا، دل دیے، دماغ دیے، کان دیے اور آنکھیں دی، مگر ان ظالموں نے ان جسم کے اعضاء سے کوئی کام ہی نہ لیا، ہدایت کی طرف کوئی رہنمائی حاصل ہی نہ کی۔ تو اصل بات کیا ہے کہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بہت ہی حسرت کے ساتھ یہاں پر یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اے لوگو، تم نے اپنے جسم کے اعضاء کا کیا استعمال کیا، تم نے اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں ان سے اللہ کی بندگی جو ہے وہ کیوں نہ کی، کیسی عجیب بات ہے کہ آنکھیں ہیں اور تم ان سے ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں لیتے، قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے، صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہو، کان ہیں ساری دنیا کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہدایت کے لیے یہ کان محروم رہتے ہیں، دل ہیں دنیا کی دولت، دنیا کی چیزیں، دنیا داری کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، لیکن اسلام، دین، بندگی، اللہ کا پسندیدہ بننا، اس کے اوپر دل کیوں نہیں سوچتے نا۔ تو یہ جو دل، دماغ اور کان جو ہیں، آنکھیں جو ہیں، ان سے ان کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ نہ کرنے والے صحیح استعمال جانور ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے لوگ تو جانوروں کی طرح ہیں، پہلے کہا اولائک کل انام، جانوروں کی طرح ہیں، پھر کہا بل ہم ادل، اس سے بھی گئے گزرے، اس سے بھی بڑھ کر، ہے نا، جانور ہیں وہ بھی اپنے مالک کے پیچھے چلتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، لیکن انسان تو جانوروں سے بھی پرلے درجے پہ چلا گیا، اس سے بھی آگے گزر گیا کہ یہ بندگی کے قریب ہی نہیں آتا. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں، اولئک هم الغافلون. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس دل سے اور جو ہے یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، اگر ہم نے ان سے دنیا کے سارے کام لیے، دماغ کو ہم دنیا کے سارے کاموں میں لڑاتے ہیں لیکن اگر آیتوں میں نہ لڑائیں کہ ترجمہ نہیں یاد کر سکتے، روڈ ورڈ نہیں آتے، آیتوں کی سمجھ نہیں آتی، حدیث کی نہیں آتی، دین کی نہیں آتی، تو کیسی عجیب بات ہے. آپ دیکھیں کتنی مشکل مشکل ریسپیز ہیں جن کو آپ فالو کرتی ہیں اور کھانا پکاتی ہیں نا، اور چاول کو ٹوٹنے نہیں دیتی. اب کتنی مشکل مشکل ڈیزائن ہوتے ہیں سویٹر کے اور کڑھائی کے جو آپ اتار لیتے ہیں اور کڑھائی کرتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی کہ موتی لگایا ہے آپ نے یا دھاگے کا موتی بنایا ہے نا. موتی ٹانکا، سنی ٹانکا آپ دیکھیں بغیر چھاپے کے جو بنانے والے ہیں بنا لیتے ہیں بڑے بڑے ڈیزائن، چادریں، چیزیں. تو اسی طرح گاڑی چلانا کیسے سیکھ لیتے ہیں، اسی طرح آپ پڑھائی کرتے ہیں. جو لوگ آپ دیکھیں انسائیکلوپیڈیا ہے، ڈکشنری ہے، ڈاکٹری، میڈیکل اور انجینئرنگ اور باقی سب چیزوں میں آگے جانے والے، تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے نا جو سب چیزوں میں آگے جا رہے ہیں. تو لیکن جب ہدایت کی بات آتی ہے، اسلام کی اور اللہ کی بندگی کی، تو یہ لوگ پھر اپنے جسم کے اعضاء سے کام نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نزدیک جانوروں سے بھی گئے گزرے. تو اصل بات کیا ہے کہ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. کہ اگر ہماری زندگی بھی ایسی ہے جیسے جانوروں کی طرح ہے، دیکھیں اگر انسان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنی نسل کو جاری رکھتا ہے، تو جانور بھی یہی کرتے ہیں. چڑیا کو دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی چونٹی کو دیکھ لیں، ان کی نسلیں جاری رہتی ہیں. چڑیا کو دیکھ لیں، چونٹی کو دیکھ لیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اسی طرح اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں نا. تو اگر انسان بھی ایسے ہی کرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. تو اصل فرق کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنے جسم کے اعضاء کا استعمال کرے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو راضی کر لے، ورنہ کیا ہے، اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے. اور اگر آپ پچھلے سبق کو یاد رکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اینڈ کس پر ہوا تھا، آیت 178 کا، کہ جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پاتا ہے اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہ ناکام رہتا ہے. تو جو جسم کے اعضاء سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کی دیوی چیزوں سے، تو وہ ہدایت پا لیتے ہیں، اور جو حق بات کے لیے اندھے، بہرے اور گنگے بن کر رہ جاتے ہیں تو کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے. پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے ہٹ جاتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا وہ بدلہ پا کر رہیں گے. تو اب یہاں پر چونکہ اب سورت آراف جو ہے یہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ملامت کرنے کے لیے چند ملی جلی مثالیں، چند کہانیاں سنائیں، ان کو یہ بھی سنائیے، ان کو یہ بھی بتائیے، ان کو یہ بھی بتائیے، اور اب دوسری طرف وہ لوگ جو پیغمبر کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، جو توحید کا انکار کر رہے ہیں، جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اب انہیں برے انجام سے خبردار بھی کیا جا رہا ہے. اب پھر جو ہے ان کو توحید جو ہے نا، توحید کا رنگ اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو اچھے ناموں سے مراد کیا ہے؟ وہ نام جن سے اللہ کی عظمت اور برتری ثابت ہوتی ہو، جس سے اللہ کا تقدس اور پاکیزگی کا بیان ہو. آپ دیکھیے کہ یہاں پر حسنا، الاسماء الحسنا، تو حسنا جو ہے یہ حسن کی تانیث ہے، مونس کے لیے آتا ہے نا حسنا. تو اللہ کے اچھے ناموں سے مراد اللہ کی مختلف صفات ہیں، اس کی عظمت، جلالت، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا اظہار کرنے والی. جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں ان کی تعداد ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ 99 ہیں، کہ جو ان کو یاد کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ تاک ہے اور وہ تاک کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس اللہ کے 99 ہی نام ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک عظیم دعا سکھائی ایک دفعہ، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے یوں مانگو کہ اسألوک بکل اسم سمیت بہ نفسک، کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے ہر اس نام سے، نام کے ذریعے سے جو تُو نے اپنی ذات کے لیے رکھ لیا ہے، اوستا سرتا بہی فی علم الغیب اندک، یا تُو نے اس کو چھپا لیا ہے اپنے علم غیب کے اندر، کہ تیرے نام کتنے ہیں تو زیادہ جانتا ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیع ناموں والا ہے، اس کا بڑا لمبا تعارف ہے، تو بڑی خوبیوں والا ہے، اور اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہے نا. تو بہرحال ہمیں یہ جو ملتے ہیں نا بعض 99 لکھے ہوئے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ بس یہی ہیں، بہت سے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے. تو اچھے ناموں سے پکارنا، پھر اس سے مراد کیا ہے نا، کیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے؟ تو ایک تو یہ کہ اللہ کے جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے. تو یہ پوری کلاس کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کے امتحان کا حصہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو 99 ہمیں حدیث میں مل رہے ہیں ان کو ہم یاد کر لیں. اس کے علاوہ اور بھی آپ جتنے بھی یاد کرنا چاہیں تو آپ یاد کر سکتی ہیں. اور اگر ان ناموں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کے نام یاد کر کے، ایک تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، اور ایک آپ کہتی ہیں یا رحمان ارحمنا ارحمنا، ہے نا، یا ذو الجلال والاکرام اکرمنا، کہ ہم پر اپنا کرم کر. تو یہ ایک اور طریقہ ہے، یا مجیرو اجرنا من النار، ہے نا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی جائے، یا خالقو یا مالکو یا اللہ، یا حنانو یا منانو یا اللہ، ہے نا. تو اللہ کے ناموں کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو ایک کیا کر سکتے ہیں ہم، کہ یہ بھی اللہ کا حمد اور ثنا ہے کہ ہم اللہ کے نام جو ہیں ایسے بھی پڑھ لیں. آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ پورے دن رات میں ایک وقت کوئی بھی مقرر کر لیں جس میں اللہ کے سارے نام آپ اللہ کی حمد کے لیے بس پڑھ لیں سارے نام، یہ بھی ایک دعا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو دعائیں مانگے اس وقت اللہ کے ناموں کو ساتھ لے کر مانگے. پھر تیسرا طریقہ کیا ہے، جب بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت یا آفت آئی بھی ہو، تو اس وقت بھی اللہ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگی جائے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس وقت جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا مہم پیش آئے، اس کو چاہیے کہ یہ کلمات پڑھے، سب مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. تو اس سے کیا ہے کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے یا جو بھی اس کی مشکل ہے اللہ اس کو آسان کر دے گا. تو مشکل وقت میں اب آپ دیکھیں کہ ایک دعا کے اندر ہم نے کیا کیا دعائیں مانگی ہیں، ہے نا، کہ ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ، لیکن ساتھ ہی کیا کہا، العظیم الحلیم، پھر وہ کہا، وہی کہا لا الہ الا اللہ، پھر کیا کہا، رب العرش العظیم، پھر وہی کہا لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، ہے نا، اور ورب العرش الکریم. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، تمہارے لیے اس سے کیا چیز منع ہے، کیا تمہیں رکاوٹ ہے کہ تم میری وصیت کو سن لو اور اس پر عمل کرو، اور وہ وصیت یہ ہے کہ صبح و شام یہ دعا مانگا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، ہے نا. تو استغیث جب میں اکیلی مانگوں تو استغیث، جب میں سب کے لیے مانگوں تو نستغیث. اور آگے تو آپ نے کیا سکھائی پھر، اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت سے میں فریاد کرتی ہوں، بے رحمتی کا استغیث، اصلح لی شانی کلہ، اصلح اصلاح کر دے، ٹھیک کر دے، لی میرے لیے، شانی شان کام کو کہتے ہیں، میرا کلہ سارے کام میرے ٹھیک کر دے، جتنے بھی میرے مسائل کام ہیں ان کو ٹھیک کر دے. ولا تکلنی الا نفسی، اور میرے نفس کے سپرد نہ کرنا مجھ کو طرفت عین، لمحہ بھر کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اتنی دیر کے لیے مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، بس اپنے پاس رکھنا تاکہ کہیں میں برائیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں. تو اصل بات کیا ہے، اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگنا اور صحیح طریقے سے مانگنا، یہ سب چیزیں اس میں اہم ہے. اور اس میں ہمیں اچھے ناموں سے اللہ کو پکارنا، اس میں پھر اور چیزیں کیا کیا شامل ہو جاتی ہیں. اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ایک تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ اس طرح سے پکارنا ہے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو کو یلحدون فی اسمائی، جو اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو الحاد ہے نا، اس کی تین شکلیں ہیں، تین طرح سے اللہ کے ناموں میں کجی کی جاتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے مشرکین نے کیا کہ اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات رکھ لیا. اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ، شاباش. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ذاتی نام میں تبدیلی کر کے اپنے بت کا ایک نام لات رکھ لیا. پھر اس کے صفاتی ناموں میں سے عزیز لے کے عزا رکھ لیا، منان لے کے منات، یہ بھی ان کے بت کا نام تھا، یہ کر لیا. تو اس طرح بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس میں جو ہے وہ تبدیلی کی جاتی ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ چینج کر لی جائے، ہے نا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا. اب جیسے ہمارے ہاں میاں بڑا کہا جاتا ہے، اللہ میاں، تو خود اللہ کے نام میں ہم نے ایک اضافہ کر لیا نا، کہیں بھی میاں کا لفظ نہیں آتا. لیکن نہیں بولتے تو وہ نام نہیں بولتے جو اللہ نے خود اپنے لیے پسند کیے ہیں، اور بولتے ہیں تو اور نام جو ہیں وہ ہم بولتے ہیں نا. تو یہ بھی یہ چیز جو ہے یہ بے ادبی ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہم ایسے اللہ تعالیٰ کو پکارے نا. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے، اسے اس کے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، ہے نا، یہ بھی ایک شکل ہے. یا پھر یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہے نا وہ کسی اور کے لیے پکارے جائیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ عبد الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے، لیکن اب جو ہے وہ اگر ہم انسانوں کا رکھیں گے تو عبد الرحمن رکھنا چاہیے، لیکن ہم اس کو الرحمان ہی پکارتے ہیں لوگوں کو. تو الرحمن، سبحان، رزاق، خالق، غفار، قدوس، اب ان کو ہم اپنے جیسے انسانوں کے لیے اگر استعمال کریں، اور شروع میں ابد یا امت، ابد مرد کے لیے لگایا جاتا ہے اور امت عورت کے لیے، یہ نہ لگائیں تو یہ بھی الحاد کی ایک شکل ہے. یہ چیز تو کیا ہے، یہ چیز بھی گناہ ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہیں تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارے، اور انسانوں کا نام رکھے اللہ کے ناموں پر تو پھر شروع میں اب یا امت جو ہے وہ ہم لگا دیں. ورنہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کی صفات انسانوں کو دے رہے ہیں، ہے نا، اور یہ چیز کیا ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہ ہے. پھر فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے، کہ جو بھی یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، تو اس کا بدلہ پا کر رہیں گے. جیسے بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے نام جو تھے وہ اپنے جیسے، اللہ کے نام کی صفات اپنے جیسے انسانوں کو دے دی، جیسے داتا، گنج، بخش، انسان کو کہا، تو یہ کون ہے، یہ تو اللہ ہی ہے نا خزانے بخشنے والا. یا مشکل کشا اللہ کی ذات ہے تو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا، ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کی صفات یا اللہ کے نام جو ہیں وہ اوروں کے لیے ہم پکارنا شروع کر دیں. جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو دراصل یہاں پہ جو ہے وہ بیخ کرنی کی جا رہی ہے، جڑ کاٹی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو شرک کرتے ہیں. تو اصل بات پھر ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے نام ہیں، اللہ کی بڑی اچھی صفات ہیں، اور ہمیں عمل کے لیے پھر اصول کیا ملتا ہے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کا تعارف حاصل کریں. کیونکہ عام طور پہ ہم کسی کو ملتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں اور ہمیں وہ اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے، تو فوراً کیا کرتے ہیں، हम पूछते हैं उसका नाम क्या है, उसका तारुफ क्या है, ये है कौन, ये रहता कहाँ, ये रहती कहाँ, ये है कैसी। तो मोहब्बत का पहला करीना क्या है कि हम उसका तारुफ हासिल करते हैं, है ना। और हम हमेशा जैसे दूसरे को उसके पसंदीदा नाम से पुकारते हैं कि वो ये बुरा मान जाएंगे ना। आप बाज इलाकों में पसंदीदा नहीं है कि उनको बाजी कह के पुकारा जाए, जैसे कराची में लोग पसंद करते हैं कि उनके बड़े भी हैं लेकिन वो पसंद करते हैं उनके नाम के साथ बहन का लफ्ज इजाफा किया जाए। पंजाब के लोग हैं उनके साथ आप बाजी कह दें कोई वो इतना बुरा नहीं मानते। ये मेरी बहरहाल एक थिंकिंग है, हो सकता है रॉन्ग ही हो गलत हो, लेकिन असल बात क्या है कि बाज लोग जो हैं बाजी आप कह दें हालांकि वो बाजी बेशक हों ही वो बुरा मान जाएंगे, और बाज इतने अच्छे होते हैं कि वो बाजी ना भी हो आप बाजी कह दें तो वो कहते हैं कोई बात नहीं प्यार से पुकार है जिस भी नाम से पुकार है ना। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का भी एक कॉल है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करना चाहते हैं तो मोहब्बत का तरीका यह है कि उसको उसके पसंदीदा नाम से पुकारे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे तो इतने अच्छे अच्छे नाम हैं तो मुझे मेरे नामों से पुकारो, शिर्क न किया करो। तो हमारा पहला अमल का असूल ये निकलता है कि अगर वाकई हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो हमें अल्लाह का तारुफ हासिल करना चाहिए और अल्लाह ताला के जो अच्छे नाम हैं उनको हम याद करें, अल्लाह की हम्द करें, तस्बीह करें, इस्तिगफार करें, दुआ करें और फिर अल्लाह ताला के हम करीब हो जाए। अल्लाह की जो सिफात है वो हम अपने अंदर भी पैदा करें। वो रहम करने वाला है तो हम भी क्या रहम करते हैं, वो गुनाहों को माफ करने वाला है तो क्या हम दूसरों की गलतियों से दरगुजर करते हैं। अल्लाह ताला आप देखें कितना ज्यादा जो है वो बख्शने वाला है, और इंसान कितने बड़े बड़े गुनाह करता है और अल्लाह ताला जमीन पर जीने देता है ना, कुछ भी नहीं कहता। एक हद से कोई गुजर जाता है तो फिर कौमों को मिटाता है ना। तो अल्लाह ताला की ये जो नवाजिशें हैं ये अनायतें हैं हमारा हमारे अंदर क्या उसका कोई एक जर्रा भी पाया जाता है। तो ये है अल्लाह ताला को सही तरीके से पुकारना कि अल्लाह की सिफात का अक्स हमारे किरदार के अंदर भी नजर आए। तो जो लोग इससे हटकर करते हैं या अच्छा करते हैं या बुरा दोनों तरह अल्लाह ताला कहते हैं उनको बदला मिल जाएगा। और फिर 181 आयत सूरत आराफ में फरमाया وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا گروہ ہے۔ کہ پیچھے آپ نے بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو نیکیاں کرنے والا تھا۔ آپ نے عیسائیوں کے بارے میں پڑھا تھا ہے نا کہ جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو ہر دور میں اور ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ضرور گزرے ہیں، وہ کیسے ہیں جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ اور میں ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے وہ تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ ایسے لے جائیں گے کہ انہیں کانوں کان خبر تک نہ ہوگی، من حیث لا یعلمون، ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ بات آپ پہلے بھی آپ سمجھ چکی ہیں کہ اللہ تعالی مہلت دیتا ہے جب کسی کو، پھر درجہ بدرجہ اس کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ کا یہ قانون کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ مجرم لوگ جو ہوتے ہیں پہلے پہل ان کو تنبیہ کے لیے کیا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے دکھ، آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، مصیبتیں ان پر ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ یہ لوگ سنبھل جائیں، کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی دکھ کی آزمائش میں ان کو مبتلا کرتا ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اگر وہ لوگ نہ سنبھلیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک دوسرے طریقے سے ان پر جو ہے ایک دوسرا طریقہ آزماتا ہے اور وہ ان کو خوشحالی دیتا ہے، آسودگی، دولت، نعمتیں۔ وہ پھر ان نعمتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ پچھلی تکلیفیں بھی بھول جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت اس لیے دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کی انتہا کو پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ پھر جب ان کو کھینچے ان کی رسی کو تو ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ہو، جیسے کہ فرعون اور اس کے ساتھی۔ اور آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتی ہیں کہ جیسے شکاری اپنی ڈور، شکاری کو جب اپنی ڈور پر اعتماد ہوتا ہے، جب اس کو وہ سمندر میں مچھلی کے لیے پھینکتا ہے تو کیا کرتا ہے، آخری حد تک مچھلی کو ڈھیل دیتا ہے۔ مچھلی سمجھتی ہے کہ اس نے بازی مار لی، شکاری کیا کرتا ہے اور اس کو رسی کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ वो जानता है कितना ही जोर लगा ले, लेकिन ये मछली इसके काबू से बाहर नहीं जा सकती, है ना। ये चिड़िया शिकारी से भाग कर कहीं उड़ नहीं सकती। अब होता क्या है, फिर वो जब रस्सी को खींचता है तो मछली घिसटती हुई खुद ब खुद किनारे आ लगती है। तो यही हाल है अल्लाह ताला का यहाँ पे ये कहना, वा उमली लहुम, कि मैं उनको मोहलत दे रहा हूँ, ढील दे रहा हूँ, इनकी रस्सी दराज कर रहा हूँ, इन नकई दी मतीन, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है, मेरी चाल बड़ी मजबूत है। ये जो लोग गुनाह कर रहे हैं, मैं इनके गुनाहों पर, इनकी सरकशी पर, इनकी भागे बागें ढीली छोड़ता जा रहा हूँ। और ये समझ रहे हैं कि कामयाबी, और जितनी ये कामयाबी समझ रहे हैं उतना ही ये हलाकत के गड़े के किनारे पहुंचे जा रहे हैं। अवलम यतफक्करू, और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, मा बिस्वाहिबिहिम मिन जिन्ना इन हुआ इल्ला नजीरुम मुबीन, कि इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं। यहाँ पे मा बिस्वाहिबिहिम मिन जिन्ना के इनका साथी जो है उन पर कोई जुनून नहीं, साथी से मुराद कौन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पर जो है उनको तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम्हारे रफीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्ही लोगों में पैदा हुए, रहे बसे, जवान हुए और जवान से बूढ़े, नबूवत से पहले सारी कौम उनको समझती थी सही दिमाग हैं, सलीम उत्तबा हैं। अब नबूवत के बाद जब अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो ये क्या हुआ कि यकायक लोगों ने मजनू कहना शुरू कर दिया। तो आपकी बातों में जुनून का कोई हिस्सा नहीं है। आप नबी होने से पहले तो इन लोगों के अंदर अमीन और सादिक के नाम से मशहूर थे, अब नबी बने तो लोगों ने कैसी बातें करनी शुरू कर दी। अवलम यतफक्करू, क्या ये सोचते नहीं है, इन हुआ इल्ला नजीरुम मुबीन, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक डराने वाले हैं जो बुरा अंजाम आने से पहले साफ साफ खबरदार कर रहे हैं। अवलम यंजुरू फी मलकूति समावाति वल अर्दि वमा खलकल्लाहु मिन शैई, क्या इन लोगों ने देखा नहीं, क्या इन लोगों ने कभी गौर नहीं किया आसमान और जमीन के इंतजाम पर, या आसमान और जमीन की जो बादशाहत है इस निजाम पर ये लोग गौर नहीं करते। और अल्लाह ताला ने किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा की है, वमा खलकल्लाहु मिन शैई, आसमान जमीन इनके दरमियान की जितनी भी चीजें हैं कि लोग इन पे गौर व फिक्र नहीं करते, कि अल्लाह ने क्यों पैदा की हैं, कैसे पैदा की हैं, क्या है कायनात का निजाम, ये सूरज चढ़ता है फिर गुरूब होता है तो कहाँ चला जाता है, ये मौसम क्यों बदलते हैं, ये दिन के बाद रात क्यों होती है। इसी तरह जो लोग दुनिया में आए उसके बाद उनको दुनिया से जाना जरूर है, हर चीज का एक जोड़ा जोड़ा है ना। वअन असा यकून कद इक्तरब अजलहुम, अगर ये सोचते, क्या इन्होंने कभी नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो। मुराद क्या है कि मौत का वक्त, क्या इन्हें खबर नहीं, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, किसी वक्त भी इनकी कयामत आ सकती है, कि कायनात का निजाम का जर्रा जर्रा गवाही देता है कि हर चीज जो है वो जवाल की तरफ है। रोशन दिन है तो रात अंधेरी है ना, सूरज चढ़ता है तो डूबता भी है, गुरूब भी होता है, लोग जीते हैं तो मरते भी हैं, पैदा होते हैं तो मरते भी हैं। तो ये जिंदगी और मौत का खेल ये इस चीज की तरफ इशारा देता है कि कद इक्तरबा अजलहुम, कि तुम्हारी मोहलत अमल, तुम्हारी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा। दुनिया में जो काम करने का तुम्हें पीरियड मिला था वो खत्म हो गया। फबिअय्यि हदीसिम बादहु युमिनून, फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद, कुरान की इन आयतों के बाद ये किस चीज पर ईमान लाएंगे। बाज लोग कहते हैं कि हदीस यहाँ कुरान की आयतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि कुरान की इन आयतों, इन वाकयात, इन निशानियों के बाद लोग किस चीज पर ईमान लाएंगे, कौन सी ऐसी आयत नाजिल होगी, कौन सी ऐसी सूरत जो इनके दिलों के कुफल को तोड़ डाले, इनके दिलों के जमूद को खत्म कर दे, जो इन सोतों को जगा दे, जो इनके जमीरों को झंझोड़ दे और ये लोग ईमान ले आए। और बाज लोग समझते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नजीर है, डराने वाले नजीरुल मुबीन, इनके झंझोड़ने और डराने के बाद किस चीज पर ये ईमान लाएंगे। मैं युदिल्लाहु फला हादियाला, जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे उसके लिए लोगों फिर कोई रहनुमा नहीं। اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے. کہ چونکہ یہ سیکھنا نہیں چاہتے نا ہدایت کے لیے, اپنی آنکھوں کو کھولنا نہیں چاہتے, کانوں کو کھولنا نہیں چاہتے, تو اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اندھے بن کر رہنا چاہتے ہیں تو اندھے ہی رہے. جیسے سورج جب نکلتا ہے تو اگر کوئی آنکھیں ہی بند کر لے, سورج کی روشنی کا انکار کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت کی روشنی جو سورج کی روشنی کی طرح ہے, پھر بے بصیرتوں کو, اندھوں کو جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو اللہ کی ہدایت, دین اسلام, ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگ طلب نہیں رکھتے, جو شوق نہیں رکھتے, جو چاہت نہیں رکھتے, اللہ پھر ان اندھوں کو نہیں دیتا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ اندھے گنگے بہرے سے مراد وہ لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, جو دیکھ نہیں سکتے, بلکہ وہ جو جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں, یا مہون, وہ اندھے ہو گئے. یس الون حکان ساتھا, پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی. قل انما علمها عند ربی, کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, اللہ اسے اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا. ثقلت فی السماوات والارض, آسمان اور زمین پر لوگوں بڑا سخت وقت ہوگا. جب قیامت آئے گی آسمان و زمین پر بڑا بھاری وقت ہوگا, بڑا سخت وقت ہوگا. لا تاتیکم الا بغتا, وہ تم پر اچانک آ جائے گا. تم پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی, وہ تو اچانک آ جائے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا, یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو. کأنک حفی عنہا, گویا کہ آپ اس کی جستجو میں لگے ہوئے, تحقیق, تلاش. قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون, کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اہل مکہ قیامت کا ایک طرف انکار کرتے اور دوسری طرف کہتے تھے متى هذا الوعد ان كنتم صادقين, وہ آئے گی کب. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ قیامت کی تیاری کرتے, وہ آخرت کی تیاری کرتے, تو تیاری کی بجائے وہ ایک ہی بات جو بار بار پوچھتے تھے کہ وہ آئے گی کب. اور اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو, تم اللہ کے نبی ہو, تو پھر تم ہمیں اس کا وقت جو ہے وہ کیوں نہیں بتا دیتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو ڈرایا ہے یہ کہہ کر کہ جب وہ آئے گی تو بڑا ہی سخت وقت ہوگا, بڑا ہی بھاری وقت ہوگا, آسمانوں اور زمین پر وہ بڑا ہی بھاری وقت ہوگا. اور پھر وہ اچانک, آپ دیکھیں مہمان ہی اچانک آ جائے تو ہم سوچتے ہیں ہم اب اس کے لیے تیار نہیں ہوئے, ذرا سا پہلے آ جاتے نا. ارے بچوں کو اچانک پتا چلا آج آدھی چھٹی ہے, ہم تو سمجھے تھے کہ 3 بجے ہوگی. اپنے بچے اپنے گھر میں آنے اور ہم کہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار نہیں اب, ہے نا. شوہر کہیں گیا ہوا ہے اچانک آ جائے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا اچانک, ابھی تو میں نے کھانا ہی نہیں پکایا, ابھی تو میں نے یہ کام ہی نہیں کیا, اچانک ارے ایک دم وہ آ گئے, یہ کیسے چینج آ گئی, میں تو اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچانک آ جائے گی. جو کھانا کھا رہا ہوگا وہ نوالا منہ میں رکھ نہیں پائے گا, جو اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا وہ اونٹنی کا دودھ دھو نہیں سکے گا, جو کپڑا بیچ رہا ہوگا اور خرید رہا ہوگا وہ کپڑے کو طے نہیں کر سکے ہوں گے, جو اپنے جانور کے لیے جو ہے وہ مٹی کے ساتھ ایسی جگہ بنا رہا ہوگا کہ جس میں وہ چارہ کھا سکیں, تو اس میں وہ جگہ نہیں, پوری مٹی لگا نہیں چکا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی, بالکل اچانک آ جائے گی. تو ہونا کیا چاہیے کہ قیامت کی تیاری کرے. کسی کی موت کا وقت کسی کو پتا نہیں ہے, ہے نا, نامعلوم سکے ہیں. کچھ پیسے ہوتے ہیں نا, پتا ہے کہ میرے شوہر کی تنخواہ منتھلی $2000 ہے, $1000 ہے, اور کسی کے 5000 ہے, تو وہ عورت اس کے مطابق خرچ کرتی ہے, اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلاتی ہے, ہے نا. اور اگر کسی کو پتا نہ ہو کہ ابھی جو ہے میری پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں, تو ڈر ڈر کر ایک ایک پیسے کو خرچ کرتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے. تو یہ میری اور آپ کی عمر جو ہے نا, یہ نامعلوم سکے ہیں, نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے. تو پھر سالگرہ منانا کیا, اور پھر جو ہے وہ اینیورسری منانا کیا, اور پھر کیک کاٹنا کیا. پھر تو ایک ایک لمحے کی فکر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے یا کہ نافرمانی میں گزر رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ کیا آپ اس کی کوئی تحقیق یا جستجو میں لگے ہوئے ہیں جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے پاس ہے اس کا علم. دو دفعہ یہاں پہ کہا, پہلے کہا کل انما علمها عند ربی, پھر کہا کل انما علمها عند اللہ, لیکن لوگوں کو اس بات کا جو ہے وہ احساس نہیں ہے. تو قیامت کی علامتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں, لیکن اس کا صحیح وقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. تو پھر فرمایا کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. تمام مسن یسو, اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا, مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا. یہاں ایک بڑی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اور وہ حقیقت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے, اس لیے آپ کو قیامت کی خبر نہیں تھی. اور اہل مکہ مشرکین جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ان کے جو بت ہیں ان کو غیب کا علم ہے نا, یا پھر یہ کہ وہ نبیوں کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں, یا وہ فرشتوں کے بارے میں سمجھتے تھے, یا وہ جنوں کے بارے میں سمجھتے تھے, ہے نا. آج کے دور میں بعض لوگ بعض انسانوں کے بارے میں سمجھتے ہیں, انہیں سب کچھ پتا چل جاتا ہے, کبھی ہاتھ دکھانا, قسمت کا حال معلوم کرنا, ہے نا, استخارے سے فلاں بتا دیتا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہیں کہ علم غیب اور تمام کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کا علم محیط صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو کسی بھی اللہ کی مخلوق کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ غیب کا علم رکھتی ہے, یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. دوسری بات جو پتا چلی کہ نفع اور نقصان کا مالک تو صرف اللہ ہے, اور اگر کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے تو یہ بھی شرک ہے. تیسری بات جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہی وہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. آپ دیکھیے کہ غزوہ احد ہی دیکھ لیں, عارضی طور پر شکست ہوئی نا مسلمانوں کو, اگر آپ کو پتا چلتا کہ ایسا ہوگا تو آپ کو درے کی طرف کوئی خاص انتظام کرتے, آپ کے دانت شہید ہوئے, کئی مسلمان شہید ہوئے, ہے نا, حتیٰ کہ آپ کے وہ عزیز چچا حضرت حمزہ اور کتنے مسلمان شہید ہوئے. پھر اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگایا گیا تھا واقعہ عفق کا, اور ایک مہینہ تک مسلمان پریشان رہے, تو آپ پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ جو بات ہے ساری جھوٹ ہے نا, لیکن آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے اور غیب کا علم جو ہے وہ کیا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں نے دعوت کی, زہر ملایا, ہے نا, تو اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ دعوت میں ہی نہ جاتے, دعوت کھانا تو دور کی بات تھی, لیکن آپ نے کھانا کھایا اور صحابہ نے بھی کھایا, اور بعض صحابہ تو کھانا کھایا کھاتے ہی فوت ہو گئے, اور خود رسول اللہ بھی عمر بھر اس زہر کے اثرات کو محسوس کرتے رہے. تو اس طرح کے جو بھی واقعات ہیں ان سب سے کیا پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ کیا کرتے, لستکثرتم من الخیر, نیکیوں کو زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے. بڑی خوبصورت بات ہے, قرآن میں آپ کی بڑے خوبصورت انداز میں تعریف کی ہے کہ خیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار جمع کرنے کی کوشش کرتے, لستکثرتم من الخیر. تو پیغمبر کا ظرف, اس کی طلب کیا ہے, پیغمبر کا حوصلہ کیا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خیر جمع کر لے, ہے نا, لیکن کامیابی اور ناکامی کے دونوں امکان پیغمبر کو ہیں, اور اللہ کی رہنمائی میں وہ اپنا سفر طے کرتا ہے. پھر فرمایا کہ میں بہت جب خیر حاصل کرتا مجھے کوئی نقصان ہی نہ پہنچتا, میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور ایک خوشخبری سنانے والا ہوں. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون, تو خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا کن لوگوں کے لیے ہوں, یہ قوم یؤمنون ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ڈرایا اسی کو جا سکتا ہے، سمجھایا اسی کو جا سکتا ہے جو ایمان لائے، جو سمجھنا چاہے، اور جو سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر وہ کوئی بھی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جن سے اس کا ایک جوڑا بنایا. پیدا کس سے کیا؟ من نفس واحدہ، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی کی جن سے اس کا جوڑا بنایا. دوسری بات کیا فرمائی پھر؟ لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وجود بخشنے والا بھی اللہ، مشرکین اس سے تو انکار نہیں کرتے تھے، لیکن وجود لینے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ دوسرے خداؤں کو، دوسرے بتوں کو اللہ کی خدائی میں شریک کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس تقریر میں کسی خاص مرد اور عورت کا ذکر نہیں کرتے، بس ایک عام مرد اور عورت کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے ایک جان سے جب پیدا کر دیا تو اس کے بعد جب نعمت مل گئی اولاد کی تو وہ شرک کرنے لگا. تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. سوسائٹی میں سے ایک عام مثال کو لے کر یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے، جوڑے کا، لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا، کہ سکون حاصل کیا جائے. تو یہ جو ہے وہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ جاب نہیں ہے میرے شوہر کی، اور دولت میں کمی ہے اس لیے سکون نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے اس لیے سکون نہیں ہے نا، تو مختلف لوگ گھر میں سکون نہ ہونے کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو بھی تقویٰ رکھنے والا جوڑا ہے نا، ان گھروں میں سکون ہوتا ہے. دولت کی کمی بھی ہو اور کسی بھی چیز کی، دنیا کی ہر چیز کی بھی کمی ہو، لیکن اگر ان کے پاس تقویٰ کی دولت ہے تو بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے کیا بتاتے ہیں کہ ایک جان سے اسی کی جنس کا جب جوڑا بنایا، یعنی جن اور جننی، عورت انسان تھی تو مرد اس کو شوہر جننی دیا، مرد انسان تھا تو اس کو بیوی جننی نہیں دی، ہے نا. ویسے ہی اچھے بھلے چنگے انسان جب جن اور جننی بن جاتے ہیں اپنے عملوں کی وجہ سے، تو وہی نہیں سنبھلتے آپس میں، کجائی ہے کہ اگر وہ جن اور جننی ہوتے پھر کیا ہوتا. تو انسان کو انسان ساتھی دیا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، فلما تغشاها، تو مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا، یہاں پہ میاں بیوی کا تعلق کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے، حملت حملا خفیفا، تو پھر اس عورت کو ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، فمرت بہی، پھر اس کو وہ لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، یعنی وہ جو حمل ٹھہرا تو اس کو لے کر وہ چلنے لگی. تو آپ دیکھیں کہ سائنس بھی اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ زندگی کے آغاز میں انسانی جسم کی اولین جو صورت ہوتی ہے ایک جونک کی طرح ہوتی ہے. جونک نہیں ہوتی، بالکل باریک سی ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتی ہے. پھر ایک سیل کے اندر ہی جو ہے وہ ایک سیل جب بڑھتا ہے خود بخود وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک حصہ ایک مکمل جاندار ہوتا ہے، اور پھر وہ آگے جب آگے بڑھتا ہے پھر ایک حصہ مادہ کے فرائض ادا دیتا کرتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نر کے فرائض کے لیے موزوں ہو جاتا ہے. تو یہ سائنس بھی اس کو بتاتی ہے کہ اسٹیج میں ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہلکا سا، چھوٹا سا، خفیف سا حمل رہ گیا. اور آپ دیکھیں گے عورت جب پریگنٹ ہوتی ہے خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پریگنٹ ہو گئی، لیکن وہ ہو جاتی ہے. تو جس کے لیے وہ چلتی پھرتی رہی، پھر اس کو لے کے اس حمل کو وہ چلتی رہی، فلما اثقلت دعوا اللہ ربهما، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، یعنی اب جو ہے وہ حمل بڑھنے لگا، وہ بھاری ہونے لگا اس کا پیٹ، دعوا اللہ، دونوں نے پکارنا شروع کیا. دونوں کون ہیں؟ میاں بیوی. دونوں نے پکارا کس کو؟ ربهما، دونوں نے اپنے رب کو پکارا. اور کیا کہا؟ لئن اتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا، صالحن سے ہی سالم، تندرست، ٹھیک ٹھاک بچہ دیا، ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. تو آپ دیکھیے کہ جو ہی بچہ جو حمل ہے، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، لیکن اب دعائیں ہیں کہ دونوں میاں بیوی دن رات اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ صحیح سالم دے دینا، پھر ہم تیرا شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تجھے پہچانیں گے، تیری بندگی اور وفا اور پتہ نہیں کیا کیا انسان وعدے کرتا ہے نا اللہ، بس تو دے دینا. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيهِمَا فِيمَا آتَاهُمَا. جب اللہ نے ان دونوں کو وہ دے دیا، کیا کیا؟ آتَاهُمَا صَالِحًا، صحیح سالم ٹھیک بچہ ان دونوں کو دے دیا. جَعَلَان، یہاں پہ جَعَلَان تھا، نون گر چکا ہے. اب وہ دونوں لگے لہو اس بچے کے بارے میں شرکا، شرک کرنے. فیما اس کے بارے میں، آتاہما جو ان دونوں کو دیا گیا تھا. اب جب بچہ دے دیا گیا، جب بچہ مل گیا، تو اب وہ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے. فتعال اللہ اما یشرکون، اللہ بہت بلند اور برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو اعلیٰ ہوں، کیسی مشرکانہ باتیں کرتے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان خدا ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مذمت کر رہا ہے کہ پہلے اللہ نے حمل ٹھہرایا، میاں بیوی بنایا، حمل ٹھہرایا، اب وہ خوب دعائیں مانگنے لگے، اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب کہنے لگے، جب نام رکھنے کی باری آئی تو کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ پیر دیتا. اب بھول گیا یہ کہنا کہ اللہ دیتا، پھر پیر بخش، یہ پیر نے دیا ہے نا. اس طرح کے نام رکھنے لگے، شرک کرنے لگے، دوسروں کے مزاروں پر جا کر منتیں ماننے لگے، دیگے چڑھانے لگے، ہے نا. تو زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے اور آج بھی لوگ کرتے ہیں. اور جو ہے وہ حالی نے، حالی کا نام آپ نے سنا؟ الطاف حسین حالی، بڑے مشہور ہمارے شاعر گزرے ہیں. اور انہوں نے مسدس حالی میں امت مسلمہ کی اس حالت کا رونا رویا ہے. آپ بھی یہ چند اشعار ہیں سنیے، کہ بڑی خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ منظر کشی کی ہے. اور یہی آیات کی، انہی آیات کی تفسیر ہے. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. غیر کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرے یہ سب کچھ کریں تو وہ کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. لوگ کریں غیر کریں تو شرک کر رہے ہیں، اور آپ کریں تو جو چاہے کریں، نہ ایمان بگڑتا ہے اور نہ ہی اسلام کو کچھ فرق پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہا ہے، مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو شرک کیا جاتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں پہلی بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام عبد الشمس نہیں رکھ سکتے. عبد الشمس کا کیا مطلب ہے؟ سورج کا بیٹا. عبد العزا نہیں رکھ سکتے، عزا بت ہے نا. اسی طرح جو ہے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پیر دیتا یا پیر بخش. تو یہ تو ایک مثال ہے نا. اور اسی طرح نوکری مل گئی تو فلاں پیر کے اوپر دیکھ جو چڑھائی تھی جا کے بازار پر، تو اس لیے نوکری مل گئی ہے نا. فلاں جو جگہ ہم نے یہ کام کیا تھا تو اس لیے ہمارا رشتہ ہو گیا بیٹی کا، ورنہ کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اتنے دن ہو گئے تھے. تم بھی فلاں کے اوپر جا کے دیکھ چڑھا کراؤ. تو دوسروں خود بہکتے ہیں، دوسروں کو بہکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیسے نادان ہیں یہ لوگ، کن کو جب اللہ کا یہ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو، اور ان کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی کرنے پر قادر ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، کیا فرمایا؟ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں. لا يتبعوكم، تمہاری پیروی تو نہیں کریں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کے معبودان کا حال یہ ہے کہ سیدھی راہ دکھانا تو دور کی بات، وہ تو اپنے بےچارے جو ان کو پیروکار ہیں ان کی رہنمائی بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی پکارے تو اس کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے. اب آپ دیکھیں کہ جو جن کو لوگ پیر بناتے ہیں وہ مر، پھر ان کو موت کیوں آتی ہے؟ وہ مر جاتے ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ان سے پکارا جائے، ان سے دعائیں مانگی جائیں، تو وہ دعاؤں کا کوئی جواب تو دے ہی نہیں سکتے. یہ اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں پھر تم شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر تم جو ہے وہ اللہ تعالی کی دیوی نعمتیں، اللہ سے نعمتیں پانے کے بعد پھر اپنے جو تمہارے خدا ہیں جو اتنے بے حیثیت ہیں، پھر ان کو توحید میں شامل کیوں کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو اللہ کی خدائی، اللہ کے اختیارات میں شامل جو ہے وہ کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں مشرکین کو چیلنج کیا جا رہا ہے آیت نمبر 193 میں. اور وہ چیلنج کیا ہے کہ اللہ جب سارے زندگی کے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو تو چاہیے نا کہ وہ تمہاری رہنمائی کریں، لیکن اگر تم انہیں سیدھی راہ بنانے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئے. تم انہیں پکارو تو جواب نہ دیں، تم خاموش ہو تب بھی ان کو پتہ نہ چلے. تو دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض بندے ہیں، جیسے تم بندے ہو. عباد امثالکم، تم ہی جیسے بندے، تمہارے بیوی بچے ہیں تو ان کے بھی ہیں، تم پہ نفع نقصان آتا ہے تو ان پر بھی آتا ہے، تم پہ اچھے دن آتے ہیں تو ان پر بھی آتے ہیں، برے آتے ہیں تو ان پر بھی، تمہیں موت آتی ہے تو ان کو بھی موت آتی ہے. ان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تم بھی پکارتے ہو، تو کیسے ہیں؟ عباد امثالکم، تم ہی جیسے بندے. فدعوہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو. فل یستجیبوا لکم، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے. ان کنتم صادقین، اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں، ہیں تو تم ہی جیسے بندے لیکن تمہیں احساس ہی نہیں ہے، تم شرک کرنے کو چھوڑتے ہی نہیں ہو. تو یہاں پہ بت پرستی کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تردید کی جا رہی ہے. تم ہی جیسے ہیں گوشت پوست رکھنے والے، خوشیاں غم کا پیکر اور مجسمہ، پھر کیسے سوچتے ہو کہ ان کا اللہ زیادہ ان کے قریب ہے اور پھر ان کو تم خدائی میں شریک کر لیتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو، کیا یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں؟ ہے نا، یہ تو بالکل خاموش ہیں، تمہاری کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے. الہم ارجل یمشون بہا، بڑے خوبصورت دلائل دیے ہیں اور دلائل سے شرک کی جڑیں کاٹی گئی ہیں. کیا پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے جلے، کہ ان سے چلیں؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. پوچھا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں کہ یہ ان سے چلے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ ان سے پکڑے غلبے اور قوت کے ساتھ؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ ام لہم اذان یسمعون بہا، کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا حامی اور ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ مشرکانہ مذاہب میں تین چیزیں ہیں جن سے لوگ خاص طور پہ شرک کرتے تھے. یعنی اس میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ تصویریں یا وہ اسٹیچو جس کو وہ پوجتے تھے، دوسرا وہ لوگ، وہ روحیں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یعنی ایسے نیک لوگ جو دنیا سے چلے گئے اور اب اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی تصویریں بنا لی. تیسرا ان کا وہ عقیدہ کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عبادت میں یا ہمارے عملوں میں جو ہے وہ فلاں کا حصہ ہے, کسی سے ڈرتے تھے اور کسی کو اپنی خوشی اور غم کا جو ہے وہ حصے دار سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ نفی کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے کی ہے کہ نہ تو ہاتھ نہ تو پاؤں نہ تو آنکھیں اور نہ ہی جو ہے ان کے کان. تو یہ تو خود تمہارے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں, یہ تمہارے اپنے عقیدے ہیں, پھر تم کیوں شرک کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے, اپنی شان بتائی ہے, اور وہ شان کیا ہے کہ میرا حامی اور ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی. اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میرا ولی کون ہے, جو میری رہنمائی کرنے والا ہے, جو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والا ہے. اس لیے تو اس نے کتاب کو نازل کیا, اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس کی مدد کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون, بخلاف اس کے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کرنے کے قابل ہیں. اب آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ اپنے لیے نہ تمہارے لیے, بلکہ کیا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى, اور اگر تم انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف, لَا يَسْمَعُوا, تو وہ تو سن بھی نہیں سکتے, تمہاری پکار بھی سن نہیں سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بظاہر تم کو ایسے نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, مگر وہ فی الواقع کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. تو یہاں پر بھی تعارف کروایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ بت ٹکٹکی باندھ کر تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہے نا, لیکن ان کو سوچتا سمجھتا کچھ نہیں ہے, نہ کوئی بصیرت نہ کوئی بصارت, یہ تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ شرک کو چھوڑ دو اور عقیدہ توحید جو ہے وہ اختیار کر لو, اور مشرکوں کی جو بھی مشرکانہ رسمیں تھیں طور طریقے تھے ان کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان کو ختم کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے ان پر ضرب لگا رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں یہ سارے نام جو ہیں ملتے ہیں, بندہ علی بھی ایک نام لوگ رکھتے ہیں, بندہ علی, علی کا بندہ ہے نا, اور بتوں کے نام پر پیروں کے نام پر اپنا نام رکھ لیتے ہیں, کاروبار رکھ لیتے ہیں, گھر کا نام رکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں, مشرکانہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ بتوں کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ نیک لوگ تھے. جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کیوں اداس ہوتے ہو, کہنے لگے وہ نیک لوگ تھے, فوت ہو گئے جب ان سے ملتے تھے تو اللہ کی یاد آتی تھی, ہم اچھے کام کرتے تھے. شیطان نے کہا تم کیوں پریشان ہوتے ہو, اب ان کی تصویریں بنا لو اور پھر تم جو ہے وہ تمہیں اس طرح پھر وہ اداسی نہیں ہوگی. شروع میں تصویریں بنائی, پھر جو ان کی بعد کی نسلیں تھیں انہوں نے کیا کیا, وہ ان بزرگوں کو تصویریں بنا کر وہ قوم کو نہیں پوچھتے تھے, اللہ کو ہی پوچھتے تھے, لیکن بعد کی نسلوں نے انہیں تصویروں کو پوجنا شروع کر دیا, انہیں کو بت بنا لیا, انہیں کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ شرک چھوڑ دو, ایک اللہ کی پوجا کرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ. اور پھر ایک طرف یہ جتنے بھی مشرکانہ جو مورتیاں ہیں, آستانے ہیں, گنبد ہیں, یا جو بھی کاروبار چل رہے ہیں مشرکانہ, ان کی اللہ تعالیٰ نے توڑ کیا ہے, توحید کا پیغام دیا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ دائی کا کردار کیا ہے, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے. تو پہلی بات بتائی کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں, یہ جو کفر کر رہے ہیں, آپ نے دعویٰ کا کام کرتے چلے جانا ہے, آپ نے ہدایت اور اصلاح جو ہے نا اس کا جو بیڑا آپ کے سپرد کر دیا گیا ہے اس کو آپ نے ادا کرتے چلے جانا ہے. اور پھر اس کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور یہ جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جا رہی ہے وہ دراصل امت مسلمہ کو سکھائی جا رہی ہے. کیوں؟ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے کہ اب سیدھی راہ پر لوگوں کو چلانے کے لیے جو ہے ان کی ذمہ داری ہے, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور پہلا جو گر بتایا گیا اور پہلی حکمت اور پہلا وصف جو میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے, جو سب سے زیادہ ضروری ہے میری بہنوں, اور وہ کیا ہے؟ خذ العفو, نرمی اور درگزر کا طریقہ, نرم خو ہونا, اپنے ساتھیوں کے لیے شفقت, عوام کے لیے رحمت, مخالفوں جو مخالف ہیں ان کے لیے بھی حلیم بننا. تو جو بھی اپنے دوست ہیں ان کی کمزوریوں کو برداشت کریں, جو مخالف ہیں ان کی سختیوں کو بھی, اور کوئی ہم پر کتنی سختی کیوں نہ کرے لیکن اس وقت جو ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اعلی ظرفی کا مظاہرہ نہ کریں, نرمی کا مظاہرہ نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ سخت کلامی, بہتان لگانا, یا پھر کوئی شرارتیں کر رہا ہے تو ان کی شرارتوں کا ہم بھی جواب دینے لگیں. یاد رکھیے گا, جو لوگ دعویٰ جب کرتے ہیں تو نرم خوئی کی بجائے سختی کا رویہ جب اپناتے ہیں تو سختی دعویٰ کے کام کے لیے زہر کا اثر رکھتی ہے, زہر کا. اس سے کام بگڑتا ہے, بنتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ غضب اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں, جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں, جو مجھے محروم کرے حق سے میں اس کا حق اسے دوں, جو میرے ساتھ ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں. اسی لیے آپ نے ایک موقع پہ فرمایا, بشرو ولا تو نفرو ویسرو ولا تو اسرو, ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قرآن تعریف کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ چکی ہیں, یہ اللہ کا رحم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں, نرمی کرنے والے ہیں. اگر آپ تندخو ہوتے, سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں. تو یہ ہے اہم چیز, پہلا کام. دوسرا کیا ہے؟ خذ العفو, نرمی کے بعد دوسرا کیا ہے؟ وامر بالعرفی, معروف کی تلقین کیے جاؤ. مراد یہ ہے کہ جب بات کرو تو صاف اور سیدھی بات کرو, کامن سینس, جس کو سمجھنے والا عام بندہ بھی سمجھ لے, عوام کو, خواص کو, جاہل کو, ان پڑھ کو, شہری کو, پڑھے لکھے کو, ہر ایک کو بات آپ کی اپیل کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دعویٰ کا کام لوگ کرتے ہیں لیکن ایسی فلسفیانہ باتیں, علمی باتیں, کتابی باتیں کہ پبلک کو سمجھ میں نہیں آتی. تقریر بڑی اچھی تھی, آپ پوچھیں کہ اچھا وہ جو ٹریننگ کیمپ ہوا اور وہ جو کنونشن ہوا اور وہ جو پروگرام ہوا اور وہ جو کتاب ہے, اس کا حاصل کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑا اچھا تھا, بڑا ہی مزے کا تھا, زبردست سپیکر تھا جو بولا, لیکن آپ نے سمجھا کیا؟ پتہ نہیں, یعنی کچھ ایسی بات سمجھ میں نہیں آئی, پر بولا وہ بہت اچھا, ہے نا. تو یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, جب بات کریں تو ایسی صاف اور سیدھی سادی کہ لوگ اس سے عمل کے لیے اصول لے کر اٹھیں. تو دائی کا کام کیا ہے کہ معروف, وہ چیزیں جو معروف ہیں, جو قرآن نے جن کا حکم دیا ہے, تو اس کا لوگوں کو جو ہے وہ حکم دیا جائے, جس میں توحید, آخرت, رسالت اور قرآن کی دعوت ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, حج ہے, عام معاملات ہیں, معاشرت کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, تو یہ ساری چیزوں کا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو حکم دینا چاہیے. یہاں پہ آرڈر کا صیغہ دیا گیا ہے, استعمال کیا گیا, کرنا ہی کرنا ہے. تیسرا کیا ہے؟ وعارض عن الجاہلین, جاہلوں سے کبھی نہ الجھو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جاہلوں سے کبھی نہ الجھو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کام کیا ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کو معروف کی تلقین کرتے جاؤ, اور تلقین کرنے کے دوران آپ کو یہ جب اندازہ ہو کہ یہ شخص الجھنا چاہتا ہے, سمجھنا نہیں چاہتا, تو آپ کو سخت احتیاط اختیار کرنی ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ جاہل جہالت پر اتر آئے, جھگڑالو جھگڑا کرنے پر اتر آئے, تانے دینے پر اتر آئے, اور وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات پتہ چل جائے کہ یہ سننا نہیں چاہتا, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا وقت نہ ضائع کریں, پھر اسے جھگڑا نہ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ دائی جو ہے اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور دعوت کو بھی نقصان ہوگا. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے وہ अलग हो जाना है, उसे किनारा कश हो जाना है। किनारा कश कैसे होना है? हजरत फारूक आजम की खिलाफत के जमाने में एक वाकया पेश आया। ऐना ऐनिया इब्ने हसन कहते हैं मदीना आया और अपने भतीजे हुर बिन कैस का मेहमान हुआ। हजरत हुर बिन कैस बड़े अहले इल्म हजरात में से थे, हजरत फारूक आजम की महफिल में जिनसे आप मशवरा करते थे ना, मशावरत शूरा, उनमें उनका शुमार होता था। तो जो ऐनिया था उसने अपने भतीजे हुर को कहा कि तुम तो अमीरुल मोमिनीन के इतने करीबी हो, मेरे लिए इनसे मुलाकात का कोई वक्त ही ले दो। तो उन्होंने हजरत उमर से दरख्वास्त की और चचा के लिए वक्त ले लिया गया, बताया कि चचा आपसे मुलाकात चाहता है, तो आपने इजाजत दी। अब जब वो फारूक आजम की महफिल में पहुंचे तो बड़ी गैर मुहज्जबाना और गलत गुफ्तगू करने शुरू की। कहा कि आप हमें हमारा पूरा हक देते नहीं हैं, ना हमारे साथ इंसाफ करते हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। आपका गुस्सा आप सोचे जरा, हजरत हुर बिन कैस जो भतीजे थे पास थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला ने फरमाया है खुजिल अफवा व अमर बिल उर्फी व आरिद अनिल जाहिलीन, और ये शख्स जाहिलीन में से है। ये आयत सुनते ही फारूक आजम रजी अल्लाह का सारा गुस्सा खत्म हो गया और इसको कुछ भी ना कहा। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह की ये आदत मारूफ थी, मशहूर थी, कि जब अल्लाह का कलाम उनके सामने पेश कर दिया जाता था तो क्या करते थे। इनके बारे में एक मुहावरा है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह का अमल कैसा था, कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह काना वक्काफन इंदा किताब इल्लाही अज्जा वजल, कि किताब अल्लाह के अहकाम के आगे गर्दन डाल देते थे, बिल्कुल ही अपने आप को झुका देते थे। तो इससे हमें क्या बात पता चलती है इस वाक्य से भी, कि ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे जो है वो दावत का जो है नुकसान हो। अब आप देखेंगे हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद में रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा को शहीद किया गया और बड़ी बेदर्दी से उनके जिस्म के अज़ा को काटा गया, उनकी लाश जो थी उसका मसला किया गया, बेहुरमती की गई। जब आपने अपने चचा की लाश को इस हालत में देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपने कहा कि जिन लोगों ने हमजा के साथ ऐसा मामला किया है मैं इनके 70 आदमियों के साथ ऐसा मामला करके छोड़ूंगा। कहते हैं तब ये आयत नाजिल हो गई जिसमें आपको ये बताया गया कि आपका ये मकाम नहीं, आपका मकाम क्या है कि अफ़ो दरगुजर से काम लें और इनके साथ जो है वो मत उलझें। तो मतलब क्या है कि अफ़ो दरगुजर की तालीम दी गई है। और आप सोच लें कि वाकई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजरत हमजा के जो जिनको हजरत हमजा को शहीद किसने किया था, वैशी ने ना, आपने उनको भी माफ कर दिया था और बस इतना कहा था कि इसे कहो कि मेरे सामने ना आया कर, जब ये आता है तो मुझे अपने चचा की फिर याद आती है ना। तो असल बात यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे अफ़ो दरगुजर की तालीम दी है और दाई दाई जो है उसको बताया है कि तुम जब दावा करते हो तो दावा का जो हुसन है, दावत का जो जेवर है, वो भी तुम्हारे पास होना चाहिए। तो आज हमारा मसला क्या है कि दाई सारे बन गए हैं, सब दावा का काम कर रहे हैं और पैगंबराना काम तो सबने करना शुरू कर दिया लेकिन पैगंबराना इखलाक और किरदार हमने इख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि दावत असर नहीं करती, लोग करीब होने की बजाय दूर हो जाते हैं। और हम क्या करते हैं जब बात किसी को बताते हैं, अल्लाह कह रहे हैं मारूफ अच्छे से बताओ, ऐसे बताते हैं जैसे कि उसको जख्म कर दिया, ऐसे बताते हैं जैसे उसको कहते हैं कि तुम बहुत गुनाहगार हो ना, तुम तो बहुत ही खराब हो, तुम तो बहुत ही बुरे हो। मोहब्बत प्यार नरमी अफ़ो दरगुज़र जब ये होता नहीं तो शख्स कहता है अच्छा चलो मैं बुरा हूं ना तो मैं फिर बुरा बन के दिखाता हूँ, जब मैं अच्छा बन ही नहीं सकता तो फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की, है ना। एक दफा अभी पिछले दौरा तफसीर की बात है कि किसी को किसी ने दावत दी यहाँ पे आने की, तो वो बुरका पर्दा वगैरह नहीं करती, तो कहने लगी कि नहीं मुझे वहां जाते हुए अच्छा नहीं लगता, लोग घूर घूर कर देखते हैं ना। तो आप देखें कि हमें अपनी नजरों की भी हिफाजत करनी है कि बाज औकात जो लोग दुपट्टा नहीं लेते, जिलबाब या स्टाफ नहीं लेते, हम मत ये देख समझा करें कि वो लोग बुरे हैं, अल्लाह जाने कब उनको हदायत मिले और नेकियों में हमसे भी आगे निकल जाए। मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, बुद्धबारी के साथ हम दूसरों के साथ मामला किया जाए और दिल से वाकई उसकी कदर किया करें। اور پتہ نہیں آپ کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ شخص جو ہے وہ دین کے قریب آ جائے نا. تو اب کیا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہیں پیمانے, ہے نا, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. تو بہرحال پھر آگے یہ تو تھا مثبت چیزیں کہ یہ کام کرنے ہیں. ساتھ ہی فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب تم یہ کام کرو گے تو ہوگا کیا کہ شیطان جو ہے نا وہ اس وقت تمہیں اکسائے گا, وہ تم پہ حملہ کرے گا. وہ کیسے شیطان اکسائے گا کہ آپ مخاطب پر جب دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو اب وہ شخص اچھا رویہ اختیار نہیں کر رہا, تو آپ کو بھی شیطان یہ کہے گا کہ تم بھی اس کی بات کا جواب دو, تم بھی اس کو ذرا دو چار کھڑی کری سنا دو, تم بھی ذرا اس کی بولتی بند کرو, نعت کا بند کرو, ہے نا. تو اس وقت جو ہے شیطان جو ہے وہ یہ کہتا ہے, اکساتا ہے کہ اس حملے کا جواب ضرور دینا چاہیے, اپیل کرتا ہے کہ یہ وقت ہے ذرا اس کو صحیح طرح آج بتا دو, دو چار کھری کری سنا دو. تو اس وقت جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یہ ہے اہم بات, ہے نا. یہاں پہ کیا کہا, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, صرف اللہ کی پناہ میں آؤ. اور ایک اور جگہ میں کیا ملتا ہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. انہو سمیع علیم, وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے, اس کو سب پتا ہے کہ آپ تو اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے, آپ تو پھول بکھیر رہے ہیں اور وہ آپ کو زخمی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کتنا خوبصورت تھا کہ لوگوں نے آپ پر اوجڑی پھینکی اور آپ ان پر مشک اور امبر چھڑکتے رہے. پہلے طائف نے آپ کو زخمی کیا, لہو لہان کر دیا, آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہے, ہے نا. آپ لوگ آپ کو ستاتے رہے اور آپ ان کے کندھوں سے جو ان پر بوجھ تھے رسم و رواج کے ان کو اتارتے رہے. تو یہی میرا اور آپ کا بھی کردار ہونا چاہیے. تو پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں, اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اب تو مجھے صبر کرنے والا بنا, مجھے ضبط دے دے. اور پھر متقی لوگوں کی صفت بتائی, ان الذین اتقوا, کہ بے شک متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطانی, کہ جب انہیں جو ہے وہ شیطان کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے, شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے, اذا مسہم طائف من الشیطانی, اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان کا کوئی وسوسہ, شیطان کی ذرا سی بات بھی جو ان کو چرکا لگائے گی یا کچوکا لگائے گی یا زخم پہنچائے گی, تو فوراً وہ لوگ جو ہیں چکنے ہو جاتے ہیں, ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے جو مجھے اس وقت جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف, غلطی کی طرف لے جانے والا ہے. کیا کرتے ہیں, تذکروا, فوراً چکنے ہوتے ہیں. فائزہ ہوں مبصرون, پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے. کیا نظر آتا ہے کہ صحیح طریقے کار کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ متقی اور خدا ترس لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس میں کسی شیطانی تحریک کا اثر, کسی برے خیال کی کھٹک جب محسوس کرتے ہیں فوراً چکنے ہوتے ہیں. اچھا کیسے چکنے ہوتے ہیں, مثلاً کسی کی انگلی میں کوئی چیز چب جائے تو جیسے ایک پھانس محسوس ہوتی ہے, اس طرح ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ شیطان کا وار ہے جو مجھ پہ ہو رہا ہے. یا کسی کی آنکھ میں کوئی ذرہ گر جائے, کوئی لکڑی تھوڑی سی, کوئی پتھر, کوئی چیز, تو وہ محسوس ہوتی ہے نا, آنکھ دیکھ ہی نہیں پاتی خلاف مزاج. اسی طرح اگر کسی کے کپڑوں پر ذرا سی گندگی لگ جائے, سفید کپڑے ہیں سیاہی لگ گئی, تو اس کو فوراً پتا چل جاتا ہے گندگی کی ایک چھینٹ, تو آنکھیں کھل جاتی ہیں, کہہ رہے یہ گندگی لگ گئی, ہے نا. تو ان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور وہ فوراً اس گندگی کو اپنے اوپر سے جھاڑتے ہیں, اس پھانس کو جو انگلی میں چپ جاتی ہے نکالتے ہیں, اس ذرے کو جو آنکھ میں آ جاتا ہے اس کو نکال باہر کرتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی لگائی بھی ہے. نفس کے برے خیالات, ارادے, مقاصد جو دل کے اندر پکتے رہتے ہیں اس کو وہ اسی طرح سمجھتے ہیں. دل میں کیسے پکتے ہیں برے ارادے, برے خیالات, جیسے کہ کسی دیسکی میں سور کا گوشت پک رہا ہو, ہے نا. سور کا گوشت حرام ہوتا ہے نا, اور پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا پک رہا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ یہ تو سور کا گوشت ہے جو اندر پک رہا ہے، تو فوراً انسان اس سے الگ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح دل سے ان خیالات کو دور کر دیتے ہیں. تذکروا فاذا ہم مبصرون، فوراً سمجھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ صحیح طریقے کار کیا ہے. وہ اخوان ہوں یا مدون ہوں فل غی سم لا یکفرون، اور رہے ان کے ساتھی یعنی جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، جو شیطان کو فالو کرتے ہیں، تو شیطان کے جو بھائی ہوتے ہیں تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں. یا مدون ہوں فل غی ہے نا، تو گمراہی میں کجروی میں وہ ان کو کھینچتے لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے. تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان کا کہنا مانتے ہیں اور برائیوں میں آگے ہی آگے چلتے چلے جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو ہے وہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا منصب کیا ہے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، کہ اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کی، ہے نا؟ تو تمہارا منصب معجزے دکھانا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا نشانی کیوں نہیں چنی، کوئی نشانی ہمیں دکھائی کیوں نہیں، تم ان کی باتوں میں نہ آنا، تمہارا منصب تو یہ ہے. قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، ان سے کہو میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے. ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں. قرآن کی آیتیں، وحی متلو اور غیر متلو، یہ تو بصیرت کی روشنیاں ہیں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو قبول کریں. تو قرآن مجید سے فائدہ، ہدایت اور رحمت قرآن انہی کے لیے بن جاتا ہے جو ایمان لانے والے ہیں، جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. اہل مکہ یہ کرتے تھے کہ جب قرآن سنایا جاتا تھا تو شور کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، تانے دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ یہ روش اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے، خاموش ہونا چاہیے. فاستمعوا لہ، اس کو توجہ سے سنو. اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ فاسمعوا، یہ نہیں کہا، فاستمعوا الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو معنی کیا ہے؟ توجہ سے سنو لوگوں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے، اور خاموش ہو جاؤ. وانصتوا، آپ نے دورہ تفسیر میں پڑھا سورت جن میں کہ جنہوں نے کیا کہا تھا، چپ ہو جاؤ اور سنو یہ کیا بات ہے جو کہی جا رہی ہے. تو یہ ہے دائی کا کردار، اور یہ ہے ایک طالب علم کا کردار کہ جب قرآن اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ کیسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی قرآن مجید سے فائدہ ہونے کا، مستفید ہونے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور پہلا طریقہ کیا ہے کہ توجہ، فاستمعوا لہ، کہ توجہ سے اس کو سننا، توجہ دینا، اور اگر ادھر ادھر توجہ ہوگی تو پھر فائدہ کیا. دوسرا کیا ہے، خاموش ہو جانا، اور جب خاموش ہوں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوگی، ایمان لانے کے لیے دل کھلیں گے، دل پگھلیں گے، زنگ اتریں گے، نیکی کی ہم کوئی پلاننگ کریں گے. خاموشی سے بات کو سننا، بالکل توجہ سے. اور کافر نہیں سنتے تھے نا، وہ شور کرتے تھے، تو اس لیے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے. تو یہاں پہ ہمیں پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی قرآن کو توجہ سے جو ہے وہ سننا چاہیے. اور یہ جو آیت ہے یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ بعض لوگ اسی کو دلیل بنا کر پھر یہ کہتے ہیں کہ جب سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو پھر خود نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے. اور دوسرا جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے خاموشی سے، آہستہ آہستہ. تو بہرحال آپ کو دونوں کا نقطۂ نظر پتہ ہونا چاہیے، پھر آپ جو بھی کریں کہ آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں یا آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو بعض لوگ جہری اور سری دونوں میں جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش ہی رہنا چاہیے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جو जारी है उसमें सुनना चाहिए, जो सिर्री है उसमें अपनी तिलावत करनी चाहिए, जैसे सूरत फातिहा वगैरह। तो बहरहाल ये है बात, लेकिन ये कि कुरान की महफिलें, इल्म की महफिलें, उनका अदब क्या है कि अदब पहला करीना है इल्म के करीनों में, कि अदब, एहतराम, खामोशी और अपने सारे काम पहले खत्म कर लिए जाएं ताकि हमें समझ आए। फिर साथ ही फरमाया कि वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफतन व दूनल जारी मिनल क़ौल बिल गुदुवी वल आसाल وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیا کرو دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کو یاد رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ کو یاد کرنا ہے صبح و شام، مراد کیا ہے، ہر وقت یاد کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ کو پکاریں تو پھر کیسے، دل ہی دل میں اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں یاد کرنے سے مراد نماز بھی ہے اور ذکر کی دوسری قسم بھی ہے، یعنی ویسے ہی یاد کرنا یا پھر نماز، تو خاص زبان سے ذکر کیا جائے یا دل میں ذکر کیا جائے یا دماغ میں جو ہے وہ اللہ کی یاد بسائی جائے، رچائی بسائی جائے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہر حال میں جو بھی اللہ کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں ان سب طریقوں سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہے نا۔ اور یہ تدرع و خیفہ، یہ دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، کہ ایک تو اپنی جو بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں اس دعا کا آپ اصرار کریں، اور دوسرا یہ کہ زاری کے ساتھ، ہے نا۔ تو دعا مانگنے کے جو آداب یہاں پر پتہ چل رہے ہیں ان میں سے عاجزی بھی ہے، تضرع بھی ہے، اور خیفہ سے مراد کیا ہے، ہیبت اور خوف کی کیفیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہیبت اور خوف کی کیفیت میں مانگا جاتا ہے تو اللہ جو ہے وہ نوازتا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور جو غافل لوگ ہیں نا ان میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ مراد کیا ہے، جو رجوع نہیں کرتے، جو قرآن کو نہیں سنتے، جو اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، جو اللہ کے آگے اپنا دامن پھیلاتے نہیں ہیں، جو اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، ہر وقت بھولے رہتے ہیں۔ اِنَّ الَّذِينَ عِنَّ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۔ پھر فرمایا جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گمن میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ آپ بھی سجدہ کر لیجئے گا، اور اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ خوبی بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں ہمارے رب کے حضور تقرب کا مقام، بہت قریبی ہیں فرشتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کبھی اپنی بڑائی کے گمن میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، تو اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قرآن کریم میں 14 جگہ 14 مقامات ہیں جہاں آیات سجدہ آئی ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کے وجوب واجب ہونے میں اختلاف ہے، بعض علماء اسے واجب سمجھتے ہیں، بعض سنت اور بعض مستحب کہ یہ پسندیدہ ہے کر لیا جائے، اور بعض لوگ یہ جو سجدہ تلاوت، ایک ہوتا ہے نماز کا سجدہ، ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت، بعض علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت کے لیے نہ وضو ضروری ہے اور نہ قبلہ رخ ہونا اور نہ سلام پھیرنا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سواری پر بیٹھے ہیں اور آپ سجدے کی آیت سجدہ آپ نے پڑھی تو اسی طرح جھک جائیں، ایک بہت بڑا مجمع ہے، محفل ہے، اب وہاں پہ ہر ایک کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی، موقع بھی نہیں ہے، آپ اسی طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں کہ اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ میں تیرے آگے جھک گئی، ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر جھکانے سے، اپنے آپ کو جھکانے سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کے وقت بھی انہی آداب کو بجا لایا جائے، جیسا کہ نماز میں جو ہے جب سجدہ کیا جاتا ہے کہ باوضو ہونا، قبلہ رخ ہو کر سجدے کو ادا کرنا، اور اگر آپ کو کبھی ایسا موقع نہ ہو تو آپ ایسے بھی جو ہے وہ سجدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت جو ہے وہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس حالت میں ہوتے تھے اسی طرح جو ہے وہ جھک جاتے تھے. اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ بندہ سجدے میں ہو, اس لیے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ تنہا سجدہ کوئی عبادت نہیں ہے, کثرت سجود سے مراد کثرت نوافل ہے. جتنی نفلیں زیادہ ہوں گی اتنے ہی سجدے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اور ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں نا تو ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ جو ہے نا وہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو, اپنے سروں کو اور اپنے جسم کے اعضاء کو اور اپنے پورے وجود کو جھکانے والا بنائے. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا ابن آدم کو, حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا فرشتوں نے کر لیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی آیات کو پورا کرنے والا اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا اور اپنے وجود کو اپنے اللہ کے آگے جھکانے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.